الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوات الله عليه وسلم بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی ایک صاحب ہیں ان کے دل کی تکلیف مبتلا ہے اس وقت امریکہ میں ان کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے ان کی صحت کے لیے اور ایک اور مریض ہے خاص طور پر باہر سے مجھے رو کر کہا تھا اور بھی کہیں جہاں مومن مومنات مریض ہے دعا کریں گے اتنی بیماری کربلا ان تمام کو صحت کاملہ والا امریکہ میں ہمارے برادر عزیز مومن بھائی بھی سخت مریض ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار ہے تو انہیں بھی صحت کاملہ والا تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے سلوات دیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں امتحانات میں بیٹھے دعا کریں بے حد بیمار بے حد میں محمد وال محمد ان تمام کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا اور اچھے نمبروں سے یہ سب کامیاب ہوں ان کی محنتیں رنگ لائیں پروردگار اعلی ہمارے بچوں کو خوب دل لگا کر محنت سے پڑھنے کی توفیق عطا ایسا نہ ہو کہ پڑھائی میں بھی یہی سمجھے کہ مولا پاس کرا دیں گے بغیر پڑھے سلوات بھیج دیجیے بہت جناب جون کے بارے میں سوال ہے کہ جب وہ عیسائی تھے تو امام کی صحبت میں رہتے ہوئے کوئی غیر مسلم کیسے رہ سکتا ہے تو یہ بات ہی غلط ہے اگر کوئی پڑھتا ہے کہ وہ عیسائی تھے تو غلط پڑھتا ہے تھے کبھی عیسائی تھے مسلمان تھے کبھی تھے جناب ادھر کے پہلے غلام تھے اس کے بعد جناب جب ادھر کے بعد جناب سیدھے سجاد کی غلامی میں آ گئے آپ کے پاس آ گئے مومن تھے کٹر اگر کوئی ویسے یعنی حاشی آرائی کے لیے پڑھتا ہے داخلے کے لیے تو بھائی وہ ذمہ دار ہے اس کا غلط پڑتا ہے امام کی صحبت میں رہتا ہے امام کے ساتھ رہتا ہے امام پر جان نچھاور کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مومن ہے ہمیشہ سے مومن تھے اگر کبھی جون کیونکہ نام پرانا رہ گیا جیسے تھا پرانا نام تھا اس نام سے خطرے اس میں نہ پڑ جائیے گا کیونکہ نام ایسا تھا تو بس لہٰذا وہ عیسائی شاید نام کی وجہ سے بیچارے یہ سمجھتے ہو رہا کہ ان کے یہ عیسائی رہے ان کے لیے لہٰذا پڑھ دیا جائے بنانے میں کوئی دیر تو لگاتے بھی نہیں ہم لوگ کوئی چیزیں چلے اپنی طرف سے سلوات دیجیے محمد علی یہ آج کی مجلس برائے سال ثواب ہے مرحوم سید سلیمان حسین رضوی مرحومہ وزیر بیگم مرحومہ طاہرہ بیگم اور ان کی مرحوم اولاد مرحوم محمود شیرازی گوہر بیگم اور ان کی مرحوم اولاد سید علی حسین جعفری بسم اللہ بیگم اور ان کی مرحوم اولاد سید ذکی حسن کاظمی مرحوم زبیدہ خاتون اور ان کے مرحوم اولاد ان تمام مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کو شامل کر کے اسے فاتحہ کی طرح سے اشارہ کیا کہ کس طرح پانچ امام نے بنیاد ڈالی بنیادیں فراہم کی اور یہ بنیادیں فراہم کرنا ہی اس بات کا سبب بن گیا کہ حاکم وقت آپ کی جان کے در پہ ہوئے اور اس طرح کے واقعات پیش آئے اس کے بعد آپ کو مسموم کیا گیا لیکن حشام بھی اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد واصل جہنم ہوا اور اس کے بعد پھر وہ پنپ نہیں سکی حکومت اتنی آپس کی لڑائی بنو میہ اور بنو عباس کی شروع ہوئی کہ اب چھٹے امام کو موقع ملا کہ چھٹے امام کی درسگاہ کے لیے روایات میں لکھا کہ 4000 شاگرد تعداد، یہ بالکل مسلمہ ہے، 5000 تک پہنچ جائے تو اور کوئی بات نہیں، 4000 کی تعداد میں شاگرد جس میں سینکڑوں کی تعداد میں نام موجود ہیں۔ اچھا، ہر مکتب کے اور کتنے ہی امام کے شاگرد ایسے ہیں کہ جو خود امام بنے بعد میں، اب کچھ لوگوں کو اس بات پر اعتراض کیا امام کا شاگرد کیسے امام کا باغی ہو گیا، لہذا ان کا پورا زور اس بات پر ہے کہ یہ امام کے شاگرد نہیں تھے۔ بھائی کیوں نہیں تھے؟ جب رسول کے شاگرد باغی ہو سکتے ہیں، رسول نے جن کو سب کچھ پڑھایا، کیا سب کچھ انہوں نے یاد رکھا؟ آنکھ بند ہوتے کیا کچھ کیا تھا سامنے؟ نہیں یاد کیا۔ اور بعض نے تو آنکھ بند ہونے کی بھی انتظار نہیں کیا، سامنے آنکھوں کے پتا نہیں کیا کچھ کر دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہاں 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 سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ اس پیرائم میں دیکھا کریں مسئلہ کیا ہے۔ حضور صرف اتنا سائز ہمارا اگر تھوڑا بہت ہے، اگر ہم مان لیں، عمل تو ماننے کے عادی نہیں ہے حضور کو اپنے، لیکن اگر ہم مان لیں تو ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم ہر چیز کو تصورات میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ ہم نے ایک تصوراتی دنیا اپنی بنائی ہوئی ہے، ان تصورات میں ہم ہر چیز کو دیکھنے کے عادی نہیں، تصورات سے ہٹ کے ہمیں دیکھنا پڑے گا، حقیقی دنیا میں آنا پڑے گا۔ آیا پیغمبر کے شاگردوں میں باغی نکلے کہ نہیں نکلے؟ رسول کے اصحاب میں منافقین نکلے کہ نہیں نکلے؟ سورہ منافقون ہے کہ نہیں؟ عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ نکلے کہ نہیں نکلے؟ نکلے نا۔ تو رسول کی صحبت نے ان پہ کوئی اثر ڈالا؟ نہیں اثر ڈالا۔ وہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اتنے سال رہے لیکن ہم پر ذرا بھی اسلام نے کوئی اثر نہیں کیا، ہے نا؟ تو نہیں ڈالا۔ تو یہ کہنا کہ آپ امام کے شاگرد نہیں ہو سکتے، کیونکہ امام کی شاگردی میں پڑھ کر ایسا ہو جائے، کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ مولا کائنات کے شاگردوں میں سے باغی نکلی، خوارج کہاں سے نکلے؟ خوارج کہاں سے نکلے؟ ویسے میر میں نکلے نا، مولا کے لشکر میں اتنا شخص بھی نے تیس ملون 20000 کو لے کر الگ ہوا، تو مولا کی وجود نے، ظاہری وجود نے، معصوم موجود ہے، امام موجود ہے، کوئی اثر کیا ان پہ؟ کوئی اثر نہیں کیا۔ کیونکہ میں مثالیں دیتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ رحمت ہے، نعمت ہے، یہ رحمت کا قصور تھوڑی کہ آپ نے آپ رحمت برس رہی تھی، اپنا اثر کیوں نہیں دکھا رہی تھی، بلکہ یہ تو قصور ہے اس بنجر زمین کا کہ رحمت لاکھ برستی رہے، بنجر زمین ہے تو سب کا ہے۔ سینکڑوں کے نام موجود، لوگوں نے پڑھ پڑھ کے اپنے الگ الگ مذہب بنا لیے، بعض شاگرد ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کل میں نے اشارہ کیا کہ استاد سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، تو پھر ایسے آتے کہ نہیں آتے؟ صرف کیوں؟ جیسے پانچویں امام نے کہہ دیا تھا کہ کوئی علم حاصل ہی اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں پہ روب ڈالے، کوئی علم حاصل ہی اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلے، کوئی علم حاصل ہی اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اسے مقدس مانتے چلے جائیں۔ لہٰذا چھٹے امام کا دور جہاں سے مجھے آغاز کرنا ہے، اسی مقدس نمائی کا پردہ چاک کرنا ہے آج۔ صلوات علی محمد علی، یہ چھوٹے چھوٹے اشکالات، یہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات جو کبھی کبھی بہت بڑے شکوک و شبہات کو پیدا کرتے ہیں اور غلط راہوں پر بھی ڈال دیتے ہیں۔ امام کا دور میں نے عرض کیا، پانچویں امام اور چھٹے امام کا دور فرقوں پر فرقے، ذرا سا تعارف کراتا چلا جاؤں، صرف خوارج کے 12 فرقے۔ خوارج بیس کس پہ کرتے ہیں؟ دو چیزوں پر ان کی بیس عقائد کی ہے۔ خوارج کا تعارف کرانے کی تو ضرورت نہیں نا، یہ صفین سے جو الگ ہوا تھا ٹولہ، اور اس نے سب سے پہلے اسلام میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے سوا سب کافر۔ جب آپ تاریخ میں جائیں گے، تاریخ کو دیکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سب سے پہلے دوسرے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگانے والے خارجی تھے۔ اسلام میں سب سے پہلے کفر کا فتویٰ خارجیوں نے دیا، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ایک خارجی گروہ ایسا ضرور موجود رہے گا جو اپنے سوا سب کو کافر کہہ رہا ہوگا۔ یہ خارجیوں کا گروہ ہے، اور کیسا گروہ؟ ان کی علامات بتائیے کہ پیشانی میں ان کے بڑے بڑے سجدوں کے نشان، ریش مبارک، بلکہ میں نے مبارک کا لفظ استعمال کہہ دیا، وہ تو بات وہ تو بعض اوقات ایسی منحوس لگنے لگتی ہے کہ بچے ڈرتے ہیں. تو جناب وہ یہاں یہاں تک کہ اس میں کبھی کنگھی بھی نہیں کرنا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. سورج اتنی بھیانک نظر آئے تمہاری کہ دیکھنے والا ویسے ہی ڈر جائے کہ اسلام کا سچا سپاہی ہے, اس کو دیکھ کر دوسرے ڈر جائے. اس کی لباس, اس کی وضع خطا اتنی بھیانک, اتنی خوفناک ہو. ماتھے پر اس کے سجدوں کا نشان, روزوں پر روزے, روزے خوب رکھتا چلا جائے, اس کا بس چلے تو عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھے گا. اور تمام مسلمانوں کا خون مباح, ہر مسلمان کافر ہے. اور نصرانی کی جان بچ دیتے ہیں, کہتے کہ نہیں یہ ذمی ہے اور رسول نے کہا کہ ان کی جان کی حفاظت کرو. خارجیوں کی پہچان یہ تھی کہ اگر یہ دو آدمیوں کو پکڑتے تھے, ایک مسلمان اور ایک نصرانی, تو عیسائی کو چھوڑ دیتے تھے, کافر کو چھوڑ دیتے تھے. بس ان کے ہاتھوں سے ہندو محفوظ رہتا تھا, عیسائی محفوظ رہتا تھا, یہودی محفوظ رہتا تھا, مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں تھا. اس کو قتل کر دیتے تھے. ابھی مثالیں دیتے چلے جائیں گے. تو یہ وہ دور ہے, یہ وہ خارجی گروہ وہاں سے نکلا. پھر ان کے مختلف فرقے بنتے چلے گئے, اور ان کے تین خاص, ویسے تو 12 چل رہے ہیں, تین جو خاص خاص فرقے تھے, ایک میمونیہ فرقہ, یہ یہاں تک پہنچا کیونکہ کسی کو مانتے ہی نہیں تھے کچھ, تو یہ یہاں تک پہنچے حلال کو حرام کرتے ہوئے کہ ان کی فرقہ میں نواسی سے, پوتی سے, بھانجی سے, سگی بھتیجے سے نکاح کرنا, شادی کرنا جائز تھا. جی یہ فقیہ تھے, یہ ان کے فقہا تھے جنہوں نے یہ فتوے دیے تھے. میمونیہ فرقہ کہلاتا تھا, تاریخ میں موجود ہے اس کا ذکر, کہ اس کے محرموں سے شادی جائز تھی. یہ وہ خارجی تھے, دو چیزوں پر بیس کرتے تھے. بنیادی دو چیزیں تھیں, ایک کہ خلافت انتخاب کے ذریعے ہونی چاہیے, اور جس کو خلیفہ بنایا جائے جب تک وہ صحیح چلے, جب تک خلیفہ ماننا, جیسے ٹیڑھا چلے اس کو معذور کر دینا بلکہ قتل کر دینا. یعنی بنانے کے اختیار بھی انہیں, ہٹانے کے اختیار بھی انہیں, یعنی خلیفہ کا اپنا اختیار نہیں. یہ زیادہ قابل ہوتے تھے تاکہ یہ خلیفہ بنائے. کئی خلیفہ صرف نظام چلانے کے لیے بنایا جائے گا, سیدھا چلے گا تو ٹھیک ہے, جہاں ٹیڑھا چلے گا وہاں اس کو قتل کر دو یا معذور کر دو. دوسری بنیاد کس پر تھی کہ عمل کرنا اعتقاد کا, ایمان کا جزء ہے, چاہے گناہ سہمل کرے, چاہے عبادت کرے, قتل کر دو, یہ کافر ہو گیا. یعنی بھولے سے بھی گناہ کرے گا تو کافر ہو جائے. اور کیا کافر عمل نہ کرنے والا, جبکہ عمل نہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. منکر اگر انکار کر دے احکام الہی کا تو پھر سوچنا پڑتا ہے, لیکن صرف عمل نہ کرنا یا گناہ کرنے سے انسان دائرہ کفر میں داخل نہیں ہوتا. ان کیا یہ تھا کہ بھولے سے بھی اگر گناہ کیا تو کافر ہو گیا. اور اس کے بعد جب ان کے فرقے بننے شروع ہوئے تو ہزارکا فرقہ یہ کہتا تھا, کیونکہ اپنے دام میں تو لجنے چلے جاتے تھے نا, دیکھیے پھنستا کیسے انسان, فرقے بنے کیسے. تھوڑا سا اس کا بھی پس منظر تاریخی آپ کے سامنے ہو جائے کہ آپ سوچتے ہو کہ مسجد الگ کیوں ہوئی اور کب سے ہوئی. مسجد الگ نہیں تھی, مسجدیں ایک ہی تھیں. اختلافات ضرور تھے, ایک ہی مسجد میں پھر بھی مسلمان نماز پڑھتا تھا, لیکن مسجدیں الگ کیسے ہوئی؟ جب امیر شام کی حکومت ہوئی اس سے پہلے تک مکی مسجد میں اختلاف کے باوجود مسلمان نماز پڑھتے تھے, ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے, بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے تھے. سب سے پہلے امیر شام مدینے میں آیا, مسجد نبوی میں پہلا فتنہ کھڑا کیا, لوگ جیسے نماز پڑھتے تھے اس سے ہٹ کر نماز پڑھائی. لوگ جیسے نماز پڑھتے تھے اس سے ہٹ کر اس نے نماز پڑھائی, یعنی بسم اللہ کو غائب کر دیا. سوروں سے ایک دم ہنگامہ ہو گیا, یہ کیا, یہ تم نے کیا کیا, مقاومت کی, سمجھ لیا کہ مقاومت کریں گے. لہذا حدیثیں گڑھوائی گئی کہ رسول نے ایسے بھی پڑھی, رسول نے ایسے بھی پڑھی. اب حکومت اس کی, ممبر اس کے, مولوی اس کے, پیشمان اس کے, نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہی اتنا تو پہلے بول دیا گیا تھا شام میں, بیج پہلے بول دیا گیا تھا فتنے کا, جیسے ہی اقتدار ملا اس اقتدار کے ذریعے سارے عالم اسلام میں, ظاہر ہے کہ اہل بیت کے پاس تو ممبر نہیں, اہل بیت تو پیش امام مقرر نہیں کر سکتے. اس وقت تک پیش امام کون مقرر کرے گا؟ جو والی ہوگا, کیونکہ ظاہری طور پر حکومت اسلامی ہے. لہذا کیا ہوا کہ وہاں سے تحریفات کا آغاز, آپ جو جانتے تھے کہ اصلی نماز کیا ہے، جو جانتے تھے کہ نماز کیا ہے، کیونکہ اقتدار نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، جبر ہو رہا ہے، لہذا یہاں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا، مجبوری ہے، کیا کیا جائے، لہذا یہاں سے ابتدا پڑی. امیر شام کے دور سے اس کی نئی اختراعات اور نئی بدعات کی وجہ سے پہلی بار مسجدیں الگ ہوئی. پھر جتنے اختلافات بڑھتے چلے گئے، ہر آدمی نے اپنی مسجد، ہر آدمی نے، کیونکہ ایک بار جب اختلاف کا راستہ آپ دے دیں تو پھر رکتا تو نہیں ہے نا. اگر بد آپ نے نہیں مانا تو پھر یاد رکھیے کہ یہاں رکنے والا نہیں ہے مسئلہ، یہ مسئلہ اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ ہر جماعت اتنی جری اور آزاد ہو جائے گی کہ یہ ہماری مرضی، ہماری نماز ہے، ہم جیسے چاہے پڑھے، تم کون ہوتے ہو روکنے والا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسی آغاز ہوا تھا. اس طرح سے فتنے کے بیج بوئے گئے. تو یہ مولا کائنات پر اعتراض کرنا تھا، لہذا جناب ابو طالب کو کافر قرار دیا گیا. اس لیے ایک مسئلہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، خوارج کا عقیدہ کیا تھا. لہذا اب اعتراض کرنا تھا علی پر، اور علی کو بنایا تھا ولی کس نے؟ رسول نے. کل جیسے میں نے ایک مثال، یعنی اعلان ولایت رسول نے کیا تھا، لہذا رسول کے ہر فیصلے کو غیر معصوم کا فیصلہ قرار دینے کے لیے یہ عقیدہ گڑھا گیا کہ نبوت سے پہلے انسان کافر بھی ہو سکتا ہے، نبوت ملنے کے بعد بھی کافر ہو سکتا ہے. یہ خوارج کا ایک فرقہ اسارقہ تاریخ میں موجود ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ضروری نہیں کہ نبی ہمیشہ نبی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پہلے کافر ہو بعد میں نبی ہو جائے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے نبی ہو بعد میں، ایسے ایسے عقیدہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج کسی کی ہمت ہے یہ کہنے کی؟ کسی بھی مکتبہ فکر کی ہمت ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا. اس زمانے میں جب کبھی رسول کو پردہ فرمائے ہوئے 70-80 سال ہوئے تھے، یہ عقیدے ایجاد ہو چکے تھے کہ معاذ اللہ نبی کے لیے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا دور ہے جس کا مقابلہ ہے پانچویں امام کو اور چھٹے امام کو. صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم. لہذا جس نے تھوڑا سا کہیں سے اسلام سنا، اس نے ویسی تصویر بنا لی. تقوی اور تقدس کی بھی اپنی اس کی تشریح ہے کہ لباس پھٹا ہوا ہونا چاہیے، اس میں پیوند ہونے چاہیے، جوتے کا بھی یہی حال ہونا چاہیے، بال سر کے کھچڑی ہونے چاہیے، چہرے پر کئی روز کا فاقہ برس رہا ہو کہ کئی وقت سے اس کو کھانے کو نہیں ملا، یہ تقوی اور تقدس کی علامت ہے. کیوں؟ مولا کائنات نان زمین کھاتے تھے، خدا کا رسول بوریے پر بیٹھتا تھا. سب کے پاس ہے نا، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے مطلب کی دلیل ہے نا. جو سرمایہ دار ہے تو اس کے لیے سرمایہ دار ایک موجود ہے، جس کی مثال میں ان کے پاس تو اتنا تھا، فلاں کے پاس اتنا تھا، فلاں کے پاس کچھ نہیں تھا، تو ہر ایک کے پاس ہے اپنا. تو اب چھٹے امام کا دور، اب دیکھیے مولا کائنات کی زندگی کیسے، یہ زندگی. اب عباد اتنے کثیر، نام کا ایک شخص مقدس نما، پیوند لگے دماغ کے اندر. کیوں؟ کہ خدا کے رسول نے سادہ زندگی گزاری، مولا علی نے سادہ زندگی گزاری، پیوند لگے لباس پہنتے تھے، اور بالکل جو کہنا چاہیے کہ حقیر غذا استعمال کرتے تھے، جیسے سوکھی روٹی، خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھاتے تھے، اس طرح کا. حج کے دوران اس نے چھٹے امام کو دیکھا، اور چھٹے امام بہترین لباس پہنتے، چھٹا امام بہترین لباس. ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے حل ہو جائیں گے نا، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں ان کو حل کرنے سے. بہترین لباس پہنے میں تو اس نے طواف میں سوچا کہ میں نصیحت کروں، خاندان رسالت سے ہو کے ایسا لباس، خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے لباس میں، اتنا قیمتی لباس، اس میں خوشبو بھی لگی ہوئی ہے. ابا پکڑ کے کھینچا ہے امام، روایات میں ابا پکڑ کے کھینچا ہے کہ ٹھہریے، آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں. امام اچھا کیا نصیحت کرنا چاہتا ہے؟ کہا آپ خاندان رسالت ہیں، آپ کے جد نے ایسا لباس نہیں پہنا، مولا علی آپ کے جد رسول خدا نے ایسا لباس نہیں پہنا، اتنے پیوند لگے لباس پہنتے ہو. پورا مولا کا اس نے حال بتانا شروع کیا. امام مسکرا کہا کہ سن، اس وقت جب میرا جد رسول خدا اور میرا جد علی یہ لباس پہنتے تھے تو غربت کا اسلام کی غربت کا دور تھا. اس وقت وہ لباس عام لباس تھا, یعنی غریب کا جوئی کے لیے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو. خدا کا رسول بھی ایسا لباس پہنتا تھا, میرا جد مولا علی بن ابی طالب بھی ایسا لباس پہنتا تھا. لیکن آج اگر میں ویسا لباس پہنوں گا, آج اگر میں ویسا لباس پہنوں گا تو یہ لوگوں میں نمایاں ہونے والی بات ہو جائے گی کہ جیسے تو نے پہنا ہے یہ لباس, تاکہ لوگوں میں اپنے آپ کو نمایاں کر دے. فرق دیکھا زمانے کا, کہ اگر آج میں یہ لباس پہنوں گا تو عام لوگوں سے ہٹ کر ہو جاؤں گا. لہذا نمایاں کرنے کے لیے ثابت ہوگا آج کا یہ لباس, وہ اس وقت کا عام لباس تھا عام آدمی کا, یہ آج کے عام آدمی کا لباس ہے. کیونکہ آج اسلام کی خوشحالی کا دور ہے, اور اللہ نے, یاد رکھنا یہ امام کے کلمات, یاد رکھنا اللہ جب اپنے بندوں کو نعمت دیتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس نعمت کا اظہار بھی ہو. اگر اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے تو پھر بخیل سب سے زیادہ حق ہمارا ہے اللہ کی نعمتوں پر. لیکن عباد ابن کثیر, زمانے کی بات ہے, اس وقت زمانہ غربت کا تھا, اس لیے امام وہی لباس پہنتا تھا جو عام آدمی کا لباس ہے. آج وہ دور نہیں, لہذا جو عام آدمی کا لباس ہے وہی پہنا جائے. اللہ جو نعمتیں دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ بندہ اس کا اظہار بھی کرے. اپنے چہرے پر مسکینی پر مسکینہ پن مسکین پن بنا کے مت چلو. تمہارے چہرے سے ایسا نہ برس رہا ہو کہ اللہ نے تو نعمتیں دی ہیں لیکن جو دیکھے وہ تم پر ترس کھائے. اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے تقدس کا لبادہ اوڑھنا, یہ کہیں کا انصاف نہیں. اور بالکل ایسا ہی واقعہ سفیان سوری پورا وقت لے کر آیا تھا. سفیان سوری رئیس المذاہب میں سے ایک, رئیس المذہب یعنی مذہب صوفیہ کا رئیس, امام کہہ لیجیے تصوف کا, یہ پورا وفد بنا کے آئے کہ چلو فرزند رسول کو نصیحت کریں. ذرا دیکھیں کیا جناب نے کیسی زندگی گزاری اور یہ کیسا لباس پہنا, یہ کیسا لباس پہنا. آنے کے بعد اسی لباس اور ان چیزوں پر اعتراض کیا کہ نہیں بلکہ اللہ پسند کرتا ہے. اور یہ جناب اور بھی معصومین کا قول ہے اور میرے چھٹے امام کا بھی قول ہے کہ اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند بھی کرتا ہے. صلوات بنی محمد علیہ. اسی لیے آپ دیکھیے خاص طور پر نماز کے لیے یہ حکم ہے, مستحب ہے, واجب نہیں, مستحب قرار دیا. کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے حالات ہوتے ہیں کہ بہترین لباس میں اللہ کے سامنے جاؤ, خوشبو لگا کے جاؤ. کیوں؟ اللہ جمیل ویحب الجمال, وہ جمیل بھی ہے اور حسن کو یعنی جمال کو پسند بھی کرتا ہے. پسندیدہ حالت میں جاؤ اس کے سامنے. اس کو بھی یہی جواب دیا کہ یہ جس چکر میں تو پڑھا ہوا یہ تقدس نہیں ہے بلکہ تقوی کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے. یہ بات کہ اللہ نے اگر تمہیں نعمتیں دی ہیں, شرط کاہی کی لگی حلال کی, اگر رزق حلال ہے, مال حلال ہے, تو مال حلال سے اللہ پسند کرتا ہے کہ تم اچھا لباس بھی پہنو اور لوگوں پہ نظر آئے کہ ہاں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. ہاں بس یہ ہے کہ حقوق کا خیال رکھنا. تو یہی چھٹا امام کہ جو بہترین لباس میں باہر نکلتا ہے گھر سے, وہی رات کی تاریکی میں یتیموں محتاجوں اور بیواؤں کی مدد بھی کرتا ہے. اللہ جب نعمتیں دے تو کوئی روک ٹوک نہیں, اس کا اظہار ہونا چاہیے حلال طریقے سے جو کمایا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کو فراموش مت کر دینا. یہ دور ہے امام کا, نہیں اتنے قسم کے افکار سے امام کا مقابلہ ہو رہا ہے. تو خوارج کے جو بڑے بڑے فرقے سر اٹھائے ہوئے, ازارقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیمولیا کہتے ہیں کہ محرموں سے شادی کرنا جائز, یعنی بھتیجی بھانجی پوتی نواسی سگی ان سے نکاح کر لو. ازاریخا کہتے ہیں کہ انسان نبی نبوت ملنے سے پہلے کافر ہو سکتا ہے، نبوت ملنے کے بعد بھی کافر ہو سکتا ہے، اور ایک فرقہ آج تک باقی ہے عباسیہ، وہ عباسیہ فرقہ مسقط میں موجود ہے، بس ان کے بھی عقائد بدل گئے، ان کی بھی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مزید بن گئی، پہلے یہ ہر مسلمان کو علی الاعلان قتل کرنا ان کا واجب تھا، کیونکہ ان کے سوا کوئی مسلمان نہیں، یہ کہتے تھے جتنے بھی ہیں یہ سب کافر ہیں، صرف ہم مسلمان، اور کوئی خارجی کسی مسلمان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کیونکہ وہ سب مشرک ہیں، کہتے تھے بھی یہ مشرک ہیں، تو اب عباسیہ فرقہ یہ آج تک موجود ہے، عمان یہ جس کو مسقط جس کا نام حکومت ہے، یہاں پر یہ آج تک موجود ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 30 سال پہلے تک یہ واحد سرزمین باقی بچی تھی جہاں مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا، 30 سال پہلے تک یہ بند ہوا، وہ مختصر سا ٹولہ وہاں پر تھا اور تبرک کرتا تھا، تو آج یہ فرقہ موجود ہے عباسیہ، اب ان کا تھوڑی سی تبدیلی آئی کہ چھپ کر قتل کر دینا صحیح ہے، مسلمان کو چھپ کر قتل کر دینا صحیح ہے، اور اب یہ مشرک نہیں بلکہ یہ کافر ہیں، مشرک سے انہوں نے ایک نمبر اوپر دے دیا مسلمانوں کو، کہا کہ یہ کافر ہیں، مشرک نہیں ہے بلکہ یہ کافرانِ نعمت ہیں، لہذا آج بھی یہ فرقہ مختصر سا موجود ہے، اب یہ تمام فرقوں کی یلغار اس میں امام کا مقابلہ کرنا، آج آپ کو ایسے فرقوں کا سامنا نہیں، ایسے نظریات کا سامنا نہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بنتے کیسے، جب ایک بار کل فکری آ جائے، ایک بار ٹیڑھا پن آ جائے اور اس کو نہ روکا جائے، یا روکنے والے نہ ہو یا روکنے والوں پر پابندی ہو، تو 150 فرقے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ عقلی بنیاد پر نہیں ہوتا مسئلہ، شرعی بنیاد پر نہیں ہوتا، اس مسئلے کی جڑ اہل بیت سے جا کر نہیں ملتی، لہذا اس میں تحریف نہ تحریف الجھتا ہی چلا جاتا ہے، انسان الجھتا ہی چلا جاتا ہے، بچی سلجھے نہیں سلجھتی، اس سے الجھتا ہی چلا جاتا ہے، مزید انتشار کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، تو جہاں کوئی نئی بات شروع کرے سمجھ لیجئے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی سازش کار فرما ہے کہ چلو آج نہ صحیح، کل جب بھی زور ملے گا طاقت ملے گی سب سے یہی کام کروائیں گے، صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد، تو وہ نئی نئی چیزیں لے کر آتے، بیازان میں معلوم ہوا ایک چیز بڑھا دی، بھائی یہ کیا ہوا، تاکہ اچھی چیز ہے، اچھی چیز شامل کرنے میں کیا ہے، کل اچھی چیز یوں ہی شامل کی تھی بعد میں واجب ہو گئی، پہلے تو اچھی چیز کہا تھا نا، اس لیے کہتے ہیں انگلی نہ پکڑاؤ پہلے مرحلے میں، وہ کون ہی سے پکڑ لیں گے، وہ تو اچھی چیز ہے، چلو اچھی چیز شامل کرو، وہ اچھی چیز تھی واجب تو نہیں تھی، شامل کیا نا اذان میں لوگوں نے، گھٹائے نا بسم اللہ اڑا دی، بسم اللہ ہمارے نہیں ہوا ہے، اب آج تب آئے، اب آپ دیکھیے کہ خوارج وہ طبقہ ہے کہ جس کو تمام مسلمانوں نے اسلام سے خارج کیا، اسی لیے کہا جاتا ہے خوارج خارجی، حالانکہ نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے اور اتنے زبردست مسلمان تھے کہ عبداللہ ابن خباب جیسا مقدس انسان جس کے گلے میں قرآن لٹکا ہوا تھا اس کو قتل کیا اور کہا کہ اسی کتاب سے کہ ہو کہ تجھے ہم قتل کر رہے ہیں، اور اتنی شریعت جانتے تھے کہ اس کی حاملہ زوجہ کو قتل کیا، پیٹ چاک کر کے اس کے بچے کو بھی قتل کر، یہ تھا ان کا اسلام، آج بھی آپ کو ایسے ہی نظر آئے گی اسلام کے چیمپئن بڑے بڑے، یہ ظلم و تشدد کے جو حامی یہی ان کا کردار ہے، پورا کریکٹر یہی ہے خارجیوں کا، اب یہ چلے اور قتل کرنے کے بعد ایک کھجور کا درخت نظر آیا، کچھ کھجورے چاہیے، نصرانی کا ہے، اسے کہا کہ یہ پیسے لو اور کھجورے ہمیں دے دو، اس نے کہا میں ایسی دیتا ہوں بغیر قیمت کے، کہا نہیں نہیں استغفر اللہ یہ نہیں ہو سکتا، بغیر قیمت کے تم سے کھجورے نہیں لیں گے، اور اس کے سامنے یہ واقعہ والا کہا کہ تم کیسے ہو لوگ ہو، عبداللہ ابن خباب کو قتل کر دیا تم نے اور میں تمہیں کھجورے دے رہا ہوں بغیر قیمت کے، تو تم لینے پر تیار نہیں ہو، اور آگے بڑھے ایک اور فقیر ملا، اس سے پوچھا حالت احرام میں مچھر مارنے کا کفارہ کیا ہے، ایسے ایسے سوال کبھی کبھی ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں، لیکن خیر سوال کیا مچھر مارنے کا کفارہ کیا ہے حالت احرام میں، تو حیرت سے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن خباب جیسے مومن اور مقدس انسان کو قتل کر دیا، اس کے دیت کا تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے بیوی کو قتل کیا، اس کے رحم میں مادر میں جو بچہ تھا اس کو قتل کیا اور مچھر کا کفارہ پوچھ رہے، تو یہ ایسے ہوتے ہیں خارجی کہ بظاہر بڑے مذہبی، ان کا حلیہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں اللہ کے نام پر گھومتے رہتے ہیں، ایسا دین پھیلا رہے تھے، ان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ، ان کی کر لیا تھا. اتنی نماز ہے سوائے اللہ کے کوئی بات نہیں, اللہ کے سوا کوئی بات نہیں. آج کے آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں نا, کوئی شعبہ باقی بچا ہے کہ جہاں انہوں نے نفوذ پیدا نہ کیا ہو؟ کوئی شعبہ بچا ہے؟ کوئی زندگی کا شعبہ؟ یہ سبق ہے ہمارے لیے. ہم جو مگن ہیں اپنی دنیا میں, مجھے پمفلٹ تو آپ لا کے دے رہے ہیں کہ میں اس پہ پڑھ لوں, اتنی جرت ہمت کسی میں نہیں کہ اس کا جواب دیتا. غصہ ہونی زبان میں آتی, صبح شام ہم تو ان چیزوں سے نپٹتے رہتے ہیں. آپ مجھے فوٹو کاپی لا کے دے رہے ہیں اس میں مجلس میں, میرے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے کہ ان خبیصوں کے لیے میں اپنا ایک گھنٹہ ضائع کر دوں. خارجیوں کے لیے اس نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا, کیوں آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں, آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں. اور میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, میں یہ کر سکتا ہوں سوائے باتیں کرنے کی, میں بھی تو یہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. تو سب کی ذمہ داری ہے نا, دیکھ تو سب رہے کہ ان کا اتنا نفوذ ہو, یہاں گھس گئے تبلیغ کرنے میں, وہ یہاں گھس گئے یہاں گھس گئے, کوئی شعبہ زندگی کا انہوں نے نہیں چھوڑا کہ جہاں انہوں نے نفوذ پیدا نہ کر لیا. ہماری گاڑی ابھی سوئی آگے نہیں بڑھتی, ایک جگہ ٹک گئی رک گئی. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہمارا چینل ہونا چاہیے, ہمارا میڈیا ہونا چاہیے. کون کرے گا؟ میں کروں گا. میں بھی کہتا ہوں چینل ہونا چاہیے, ہمارا ایک بننا چاہیے. کون بنائے گا؟ مولوی بنائے گا. تو پھر آپ میرا کام سنبھال لیجیے, چلیے آئیے آپ میرا کام. تو یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, دنیا کا سب سے آسان کام باتیں کرنا. سب ہمارا اخبار ہونا چاہیے, آپ اس پر کام کریں, میں کام کروں گا. میری تو فیلڈ نہیں ہے, میں نے تو جرنلزم نہیں پڑھی, میں نے تو جرنلزم میں ایم اے نہیں کیا ہے. دنیا کے سارے کام میں کر لوں, آپ کیا کریں گے؟ آپ خالی بیٹھ کے نعرے لگائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کوئی کام نہیں, آپ کی کوئی فیلڈ نہیں ہے, آپ کا کوئی میدان نہیں ہے. یعنی بات غصے کی, یہ بات کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ ارب پتی لوگ پڑے ہوئے کاروبار کرتے ہیں, کاروبار کے طور میں چینل بناؤ, بزنس کرو, کمرشل چینل ہو, یہ میں بناؤں گا. میرا کام ہی ہے, میرا کام تو میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے. تو باتیں کرنا سب, ارے پریک کے میدان میں وہ نکل گئے, کسی نے چینل بنا لیے, اب رو رہے آپ, اس نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا. آپ کس کس کی زبان روکیں گے؟ ارے یہ میڈیا کا دور ہے, آپ ایک سے لڑ لیں گے, دوسرے سے, تیسرے سے, چوتھے سے, کتنوں سے لڑیں گے؟ کہاں کہاں سے چینل شروع کر دیے ان لوگوں نے. یہ نہیں طریقہ کہ ایک بار آپ کسی کے خلاف احتجاج کر کے اس سے معافی منگوا سکتے, ہمیشہ نہیں ہو سکتا. صرف ایک ہی راہ حل ہے کہ ارے وہ کر رہے ہیں, آپ نہیں کر سکتے, آپ چینل نہیں بنا سکتے, آپ میڈیا کے لیے کام نہیں کر سکتے. کہ سب مجھے سنانی ہے کہ یہ ہونا چاہیے, مولانا چینل کے لیے کام کرنا چاہیے. میں بناؤں گا چینل؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کچھ, مجھے میری فیلڈ تو نہیں ہے. ہاں میرا کام یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو راہ دکھا دوں کہ دیکھو یہ میدان ہے تبلیغ کے. ضروری نہیں کہ مولوی تبلیغ کرے, ہر مومن اپنی اپنی جگہ کام کر سکتا ہے. اپنی صلاحیت کو تو پہچانے کہ میں کیا کر رہا ہوں آج, کیونکہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں اور مجلس میں ہر اشرے میں کہ یہ جا رہی ہے میری مجالس. کراچی کی بھی گئی تھی براہ راست, مجھے جو بھی سسٹم ہے اس کا نیٹورک انٹرنیٹ کا اس کے اوپر گئی تھی. یہاں کی بھی جا رہی کہ جہاں جہاں لوگ بیٹھے سن رہے ہیں, کیا یہ کام مشکل ہے؟ کیا ہمارے یہاں سرمایہ دار نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہاں فکر نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہاں ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں؟ یہ کام نہیں کیا جا سکتا, کاروباری لوگ نہیں ہیں, تاجر نہیں ہیں, تجارت کرنے والے نہیں ہیں. جب یہ ایک دو لڑکے یا چند لڑکے بیٹھ کر پوری دنیا میں میری آواز پہنچا سکتے ہیں, یہ تو آپ کے سامنے ہے نا, آپ کے سامنے ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں اور پورے میرے جہاں جہاں لوگ سننا چاہتے ہیں وہاں سن رہے ہیں لوگ میری آواز کو. تو پھر اگر اس کو بڑے پیمانے میں کیا جائے, سپورٹ کی جائے, تو پھر چینل نہیں بن سکتا. یہ چینل بنانے والے کوئی آسمان سے اتر گیا ہے؟ یہ جو اتنے پرائیویٹ چینل دنیا میں بن رہے ہیں, کام نہیں ہو سکتا اس کے اوپر. تو بات یہ کہ باتیں کرنا, ارے ہم سب کو مل کر کام کرنا. کہتے سمے اتنا نفوذ کر لیا, ان کی اتنی تبلیغ, ان کی دن. خارجیوں کی بات کر رہا ہوں, مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا. خارجیوں نے اتنا نفوذ ایجاد کر لیا, وہ خارجی جو اپنے سوا سب کو کافر سمجھتے ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ صرف آپ کو کافر سمجھتے ہیں, موقع ملنے کی دیر, جب انہیں موقع ملے گا تو وہ سب کو کافر قرار دیں گے. یہ دنیا والے دوسرے مکہ والے خوش نہ ہو کے صرف ہم پر, ہم میں تو اتنی مقاومت ہے, اتنی طاقت ہے کہ 1400 سال سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں. ہم میں تاب مقاومت ہے, ہماری ریسسٹنس بہت ہے, ہماری مقاومت بہت ہے. ہمارا نہ پہلے کچھ بگڑا نہ کچھ بگڑنے والا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا غصے ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے سب کو کافر قرار دیا، بنو امیہ کو بھی کافر قرار دیا، بنو عباس کو بھی کافر قرار دیا، اور بنی فاطمہ کو بھی، ان فاطمی نے مصر کو بھی کافر قرار دیا تھا. صلاح کے لیے محمد علیہ وسلم. کبھی ادھر سر اٹھاتے، لیکن وہ مولا کی بدعا کہ اب یہ ختم ہو گئے، لیکن جہاں بھی اٹھیں گے ڈاکوؤں کی صورت میں اٹھیں گے، لٹیروں کی صورت میں. تو ان کی پہچان بن کر رہ گئی تھی کہ جتنے راستے تھے وہاں پہاڑوں میں ادھر ادھر چھپے رہتے تھے، قافلوں پر حملہ کرتے تھے، لوٹتے تھے، تو وہ تو تھا کہ چور ڈاکو لٹیروں کی صورت میں یہ باقی رہیں گے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی چور ڈاکو لٹیروں کی صورت میں چھپ کر مارنا، چھپ چھپ کر لڑنا، لوٹنا، چلے جانا، سامان لوٹنا، بعد میں آگ لگا دینا، یہی طریقہ کار رہا سروا میری محمد علیہ چھٹے. یہ پس منظر تاریخی اشارے کرنا بہت ضروری تھا کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ چھٹے امام کا دور کون سا دور ہے. مال کی فراوانی ہے، لہذا اسی انداز میں معاشرے کے سامنے جانا ہے. اب آج آپ کی ضرورت بن گئی نا کہ آپ بھی اپنی آواز کو دنیا تک پہنچائیں، تو کس طریقے سے پہنچائیں گے؟ جدید وسائل کے ذریعے سے، جدید وسائل کے ذریعے سے. تو اس زمانے کے جو جدید انداز ہیں، امام ان جدید انداز کو اختیار کرنا تاکہ لوگ قریب آئیں. دسترخوان بھی وسیع ہونا چاہیے، لنگر بھی وسیع ہونا چاہیے تاکہ لوگ آئیں، بیٹھیں، بات چیت ہو، مسائل چھیڑے جائیں. مسائل پر تو انشاءاللہ کل سے بات کریں گے ہی، تو امام کے خاص خاص مناظر و خاص خاص جو آپ نے چیتا چیتا پیغامات دیے، اور شاگردوں کے بارے میں بھی، اور کس طرح سے شاگردوں کو بنایا معصوم نے. لیکن وہ دور کے اعتراض کرنے والے کتنے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ صادق لقب، میں نے القاب پر بھی بات کی تھی نا کہ ہر معصوم صادق ہے، ہر معصوم قاسم ہے، ہر امام رضا ہے، ہر امام زین العابدین ہے، لیکن زمانے کے حساب سے ہے. یہی تو اعجاز ہے، یہی تو معجزہ ہے کہ یہ لقب انسانوں کے دیے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. جس زمانے میں جیسی ضرورت تھی، ہر اس امام کا لقب بھی ویسے ہی تھا. اس امام کا لقب صادق اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اتنی ساری جھوٹی فتنیں موجود تھیں. تفصیل طرح جانا ہے، لیکن یہاں اب یہ بات تو سمجھ لیں کہ ہر امام کے لقب کیا خاص وجہ ہے، کسی خاص وجہ کے بدل. یہ سب صادق بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن زمانے کے حساب سے. دیکھیے پانچواں امام، کیونکہ علوم کے میدان میں نئی نئی فقہیں آئیں، تو باقر العلوم جو علوم کی بنیاد رکھنی ہے، اس بنیاد پر چھٹے امام کو عمارت تعمیر کرنی ہے، لہذا وہ باقر العلوم یہ صادق آل محمد. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر نجاتی کیوں 35 سال تک اس امام نے جد و جہد کی تو ہر انقلاب اصطلاحی چھوڑ کر گیا. تو جیسا میدان ہے ویسے ہم لوگ ہیں. جیسا میدان ہے اگر میدان یزیدیت سے مقابلے کا تو ہمیں حسینی, ہم حسینی ہیں, ہم حیدری ہیں, ہم علمی ہیں, ہم محمدی ہیں. اور مقابلہ ہو علمی میدان کا تو ہم بھی یہی کہیں گے قال جعفر الصادق, کیونکہ ہم جعفری ہیں, ہم امام جعفر صادق کے ماننے والے ہیں. صلوات میری محمد علیہ. لیکن 10 میں آج مجھے آپ بتائیے کیا مجلس میں آپ پابندی لگا سکتے ہیں کہ فلاں آئے فلاں نہیں آئے؟ مسجد میں تو پابندی لگا سکتے ہیں آپ, اور ہے شریعت نے لگائی ہوگی, شریعت نے لگائی. مسجد میں غیر مسلم نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا نا, اور بہت ساری حالت ہے نہیں آ سکتا. پھر مجلس میں بھی بعض کیفیت ایسی ہے کہ انسان کو طہارت سے ہی بیٹھنا چاہیے. لیکن عمومی حکم کیا ہے, کیا مجلس میں آنے سے کسی کو روک سکتے ہیں؟ ہندو کو روک سکتے ہیں, عیسائی کو روک سکتے ہیں؟ کیوں بھائی, یہی تو فرق ہے, یہی تو فرق ہے. ارے یہ درسگاہ ہے, دانشگاہ ہے, یہاں علم دیا جا رہا ہے. جب علم پھیلانے کی بات آئے تو وہی رسول جو یہ کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے چین بھی جانا پڑے چلے جاؤ. لیکن الفاظ کے استعمال کا فرق ہوتا ہے. اگر کوئی حسد میں دشمنی میں کہے گا نا تو وہ پہلے والا ہی لفظ استعمال کرے گا, جب نفرت سے لکھے گا وہ دل کے جو کیفیت ہے نا وہ الفاظ میں ظاہر ہوتی ہے. تو اگر کوئی دشمن بھی لکھے گا, نفرت سے بھی لکھے گا تو یہی لکھے گا. جیسے میں نے مثال دی تھی, پتہ نہیں یہاں یا کہیں اور, پھر دے دیتا ہوں کہ خیبر میں مولا کائنات مخالفین مورخین نے لکھا کہ رسول نے اپنا تھوک آنکھوں سے لگا دیا. تو بات صحیح گئی اس نے, لیکن ہم تو جل گئے نا, بات اس نے غلط نہیں کی لیکن ہم تو جل گئے نا. یہ کہنے کا لفظ اس طرح کہا جاتا ہے تو کہنے ایک ہی بات ہے, کہنے کا انداز ہوتا ہے. کہیں کوئی الفاظ بغض اور نفرت کو ظاہر کر دیتے ہیں اور کہیں الفاظ کا استعمال محبت کا اظہار کرتا ہے.
جب ہم سے پوچھا تو ہم نے کہا اچھا چلیے یوں ہی صحیح,
چلیے یہ بتا دیجیے کہ انہوں نے تو اپنے والد بزرگوار سے سیکھا، انہوں نے کس سے سیکھا؟ انہوں نے کیا کوئی استاد کا نام بتا دیجیے؟ آپ نے تو بتا دیا کہ جناب امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، اور ان کا فخر ہے کہ اگر یہ دو سال میری زندگی کے نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر یہ دو سال میری زندگی کے نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ کوئی نیا جملہ تو ہے ہی نہیں. لولا لولا سنکان لا حلق نعمان، لولا علیون. بات اتنی سی ہے، بات اتنی ہے کہ ہر دور میں کوئی مانے یا نہ مانے، کم سے کم دنیا میں تو ہلاکت سے بچائے رکھا. آگے کا ہمیں نہیں پتا، یہاں تو اقرار کیا کہ اگر یہ دو سال میری زندگی کے نہ ہوتے تو میں اللہ کو، تو پھر آپ کو گھبرا رہے نہیں صاحب، زورا زور لگائیں کہ نہیں، ان کے شاگرد اتنے تھے جب وہ کہہ رہے تھے، جب وہ کہہ رہے تھے تو پھر تھے امام مالک ان کے شاگرد تھے، جب تھے تو پھر آپ کو کہہ رہے ہیں انکار. ہم نے کب کہا کہ پڑھنے والا علم حاصل کرنے کے طریقے ہیں نا، ذریعے ہیں، کسی بھی درسگاہ کو لے لیجیے، سارے کے سارے سعادت مند تھوڑی نکلتے ہیں. کسی بھی درسگاہ، انبیاء کی درسگاہ میں چلے جائیے، پیغمبروں کی، رسولوں کی، اماموں کی، یا دنیاوی درسگاہوں میں چلے جائیے، ہر قسم کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. بس کچھ سیکھا، سیکھنے کے بعد اپنی دکان الگ سجائی، اپنی دکان الگ کھول لی. کچھ کو امام نے کہا کہ جاؤ فتوا دو بسرے، جاؤ پہنچو بسرے، شام ابن حکم کو، جناب مومن عطاف کو، ان جیسے لوگوں کو بھیج دیا، جاؤ چلے جاؤ. اور دوسری طرف کچھ لوگوں نے خود ہی مقابلے پر فتوا دینے سے پہلے یہ پوچھتے تھے کہ ان کا فتوا کیا ہے، کہ جی ان کا فتوا تو یہ کہ یوں دھو تو کہ تم الٹا دھو. مسا تو پاک چیز پہ ہو، اگر کوئی نجاست ہو، کوئی گندگی تو دھو لیا، نہیں ہے تو نہیں دھویا، مسا کر دیا. اس لیے کہ احتیاط میں کپڑا وضو کرنے کا، اچھا پہلے وہاں مستحب ہے، نہیں ہمارے یہاں بعد ہے، تم بعد پہلے گندے رہنے دینا، پہلے وضو کر لینا، پھر پیر کو دھونا، پھر مسا کر دیا. تو وہاں چلتا تھا الٹا حساب، اپنا اجتہاد یہی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اس کے الٹے کرتے چلے جانا. انہیں نے کیا کہا، اور یہ کہا تو تم اس کا الٹا کر لو، کیونکہ منصب اسی لیے دیا گیا ہے، منصب اسی لیے ملا ہے کہ کسی طرح سے اہل بیت کے در کو روک دیا جائے. اور ایک اور آپ کو بتاؤں، علامہ محی الزماں محدث ہیں بہت بڑے، انہوں نے یہ اعتراض کیا، ہم نے نہیں کیا، انہوں نے اعتراض کیا، شرح بخاری لکھی، تاکہ مجھے بڑی حیرت ہوئی، صحیح بخاری پڑھتا، اتنی حیرت کی بات ہے. صحیح بخاری کون سی کتاب؟ کہ کتاب کے بعد اصح الکتاب، سب سے صحیح کتاب اس کو کہا جاتا. کہا کہ خوارج سے تو روایت لے لی انہوں نے، خارجیوں سے تو روایت لے لی، عمران ابن خطاب جیسا خارجی اس سے تو روایت لے لی، لیکن مجھے اتنا دکھ ہوا کہ امام جعفر صادق سے ایک بھی روایت نہیں لی. خدا کا شکر ہے کہ نہیں. جو اس نے کہا، کہا کہ ایک بھی روایت نہیں لی، مجھے دکھ ہے، افسوس ہوا. اور پھر کہتا ہے کہ جملے کی اسی وجہ سے ہم اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے.